Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. سامعین، آج کل عمران خان کے جلسوں کا بڑا چرچا ہے، خاص طور پر جو مینار پاکستان میں ہوا اور جس میں توقع سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی کہ پاکستان کی سیاست میں کھلبلی مچا دی. مینار پاکستان اور اتنا بڑا اجتماع، عمران کا جوش میں آنا قدرتی بات تھی اور انہوں نے خطابت میں زور دکھانے کی بھی کوشش کی. اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے اس پر دو آرا ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ ان کا ہاتھ زور سے مائک سے ٹکرا گیا. یہی انداز شہباز شریف کے جلسے میں ایک روز پہلے دیکھنے میں آیا تھا، جب وہ دو چار مائکروفون انہوں نے جوش خطابت میں گرا دیے. جب بھی نواز شریف، شہباز شریف، شاہ محمود قریشی یا عمران خان کسی جلسہ عام میں تقریر کر رہے ہوں تو ان کا جوش خطابت دیکھ کر نہ جانے کیوں بھٹو صاحب یاد آ جاتے ہیں. ان کی تقریروں کی جھلکیاں ٹی وی یا یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں. بعد میں ان کی بے نظیر بیٹی نے بھی وہی انداز اپنایا، خاص طور پر آخری دنوں میں پشاور اور راولپنڈی کے جلسے کو آپ یاد کریں تو آپ کو بیٹی کی زبان میں باپ کی روح بولتی نظر آئے گی. اور حقیقت بھی شاید یہی تھی کہ وہ اس وقت ان کے بہت قریب پہنچ چکی تھی. لیکن بات ہو رہی تھی بھٹو صاحب کی، تو جناب، بنگلہ دیش کو عوام سے منظور کرانا ہو، کوئی اہم بات کرنی ہو، کوئی اور قومی مسئلہ ہو، وہ عوام سے کسی بہت بڑے جلسے میں خطاب کرتے تھے اور پھر جذبات میں آ کر کہتے، اگر تمہیں بنگلہ دیش نہ منظور ہے تو پھر بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا لینا دینا، بھاڑ میں جائے. اور پھر یاد کیجئے لاہور ہی میں ایک جلسے میں ملیشیا کا شلوار قمیص پہنے، کھلی آستینوں کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ وہ عوام سے کہہ رہے ہیں، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی، تم محنت کرو گے، کام کرو گے، جد و جہد کرو گے، لڑو گے، مرو گے، خدا کی قسم کرو گے، ایمان سے کرو گے. اور پھر اتنے جذبات میں آتے ہیں کہ ایک زور کا ہاتھ مائکروفون پر مارتے ہیں، مائکروفون گر جاتے ہیں اور مجمع پاگل ہو جاتا ہے. لیکن بھٹو کے دیوانے کہتے ہیں بھٹو بھٹو تھا، وہ عوام کی روح کو جانتا تھا، ان کے نفس کو پہچانتا تھا، وہ مجمع کو ساتھ لے کر چلتا تھا اور لوگ کم از کم تقریر کی حد تک اس کے دیوانے ہو جاتے تھے اور کہتے ہوئے جاتے کہ کہندہ تھے ٹھیک ہی ہے. بھٹو کی تقریروں کا ذکر چلا تو مجھے ان کی وہ مشہور ابتدائی تقریر یاد آ گئی جو انہوں نے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی، اور جس میں انہوں نے اپنے ٹیلنٹڈ کزن ممتاز علی بھٹو کا ذکر کیا تھا اور اپنی حکومت کا آئندہ لائحہ عمل بیان کیا تھا. اس کے لیے وہ خصوصی طور پر راولپنڈی میں ٹیلی ویژن اسٹیشن تشریف لائے جو اس زمانے میں چکلالہ کی فوجی بیرکوں میں تھا. یہ جگہ ٹی وی کے ٹریننگ سینٹر کے لیے مستعار لی گئی تھی، لیکن ہمارے ٹی وی کے مشاق انجینئروں اور پروڈیوسروں نے اس کو اسٹیشن میں تبدیل کر دیا اور ٹرانسمیشن شروع کر دی. اور پھر جناب، کیسے کیسے یادگار پروگرام، ڈرامے اور سن 70 کے الیکشن کی تاریخی 36 گھنٹے کی مسلسل ٹرانسمیشن یہیں سے ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو اور صدر ضیاء الحق کی کئی تقاریر یہاں کے اسٹوڈیوز میں ریکارڈ کی گئیں، لیکن بعد میں یہ اسٹیشن خبروں اور حالات حاضرہ کے لیے مخصوص ہو گیا اور میں نے بھی خبریں پڑھنے کا آغاز یہیں سے کیا. تو بات تقریروں سے چل کر خبروں تک آ گئی. ذکر ہو رہا تھا بھٹو صاحب کی تقریر کا، اور میں اس کو اس لیے یاد کر رہا ہوں کیونکہ اس سے میری بڑی یادیں وابستہ ہیں. انہوں نے پورے 100 منٹ کی طویل ترین تقریر کی، لیکن یہ ساری انگریزی میں تھی. اب افسران کو فوراً خیال آیا کہ عام آدمی کو یہ کیسے سمجھ آئے گی، اور فیصلہ کیا گیا کہ اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جائے. اور چونکہ 100 منٹ کی تقریر کا ترجمہ آسان نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن رات کو وہی وقت ترجمے کے لیے مقرر کیا گیا جس وقت یہ تقریر ہوئی تھی، یعنی پورے 24 گھنٹے کے بعد. ٹی وی کے ماہر مترجمین کو فوری طور پر مامور کر دیا گیا کہ وہ پوری رات اس کا ترجمہ کریں. ان میں نیوز کے انتہائی تجربہ کار مترجم جناب محمد عارف مرحوم، جناب محمد حسن مرحوم، جناب رضی احمد رضوی جو اب وائس آف امریکہ میں ہیں، اور جناب شکور طاہر جو ڈائریکٹر نیوز کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ ترجمے کا کام تو شروع ہو گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اسے پڑھے گا کون؟ اس وقت کراچی کے جناب وراثت مرزا مرحوم اپنی بھاری بھرکم آواز کے باعث صدر ایوب خان اور صدر یحییٰ خان کی تقریریں پڑھنے کے لیے مشہور تھے۔ طلعت حسین اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ موجود تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر طارق عزیز تھے، جو پیپلز پارٹی کے اہم رکن اور بھٹو کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ اور پھر اپنے اظہر لودھی بھائی تو ہر دم تیار تھے ہی، لیکن تلاش ہوئی کسی نئی نوجوان آواز کی، کیونکہ وزیر اعظم بھی نیا تھا اور نوجوان بھی۔ قسمت کی خوبی دیکھیے کہ یہ قرعہ فال اس غریب اور تقصیر کے نام نکل آیا، جسے نہ کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، بلکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ ہم تو جناب خبریں پڑھتے تھے صرف 5 منٹ کی، اور کبھی موسم کا حال یا پھر پس پردہ فلموں کی کامنٹری۔ لیکن جناب ہوا یہ کہ چند روز پہلے ہی اسلم اظہر صاحب، جو کراچی ٹی وی کے جنرل مینیجر تھے اور بھٹو کے دوست بھی، انہیں بھٹو نے وزیر اعظم بنتے ہی ترقی دے کر ٹی وی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا تھا۔ وہ ان دنوں اسٹیشن پر ہر شعبے کا معائنہ کرتے نظر آئے اور لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے جاتے اصلاح احوال کے لیے۔ میں شام کی خبریں پڑھنے اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو دیکھا اسلم صاحب کنٹرول پینل پر بیٹھے عملے کو ہدایات دے رہے تھے۔ بس اپنی تو جان ہی نکل گئی کہ خالد صاحب آج سمجھ لیں کہ یہ آپ کی آخری خبریں ہیں، سمجھو چھٹی ہو گئی۔ کیونکہ میں سن چکا تھا کہ ابھی کچھ خاتون اناؤنسروں اور انگریزی خبریں پڑھنے والوں کی انہوں نے خاصی کھچائی کی ہے۔ کنٹرول روم میں ان کی کرسی کے پیچھے اسٹیشن کے جنرل مینیجر فیاض الحق مرحوم کھڑے تھے، ایک بہت پیارے، ہمدرد اور مخلص انسان۔ ٹی وی نیوز میں میرا داخلہ انہی کے توسط سے ہوا تھا، وہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے، بعد میں کبھی سناؤں گا۔ تو جناب فیاض صاحب مجھے دیکھ کر مسکرائے، شاید وہ میرے خوف کو بھانپ گئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور اسلم صاحب کی طرف منہ کیے بغیر تیزی سے اسٹوڈیو میں داخل ہو گیا۔ جو لوگ اسلم اظہر صاحب کو جانتے ہیں وہ میری اس کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بھاری بھرکم آواز اور روبدار شخصیت کے مالک تھے، اور خاص طور پر وہ جب شیکسپیئر کے تھیٹر والی گرجدار آواز میں انگریزی بولتے تو اچھے اچھے لوگ چوکڑی بھول جاتے تھے، اور میں ٹھہرا کالج کا پہلے سال کا طالب علم۔ غرض، میں نے اپنی کرسی سنبھالی، خبروں پر ایک آخری نظر ڈالی کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ خبروں کا ابتدائی میوزک بجا، کیمرے کی سرخ بتی روشن ہوئی اور ہم نے جیسے کیسے خبریں پڑھنی شروع کر دی۔ کچھ یاد نہیں کیا پڑھا، کیسے پڑھا، بس شکر ہے کوئی بڑا گھپلا نہیں ہوا۔ پسینہ پوچھتے باہر نکلے تو دیکھا اسلم صاحب کنٹرول روم سے باہر جا رہے ہیں۔ شکر ادا کیا کہ سامنا نہیں ہوا، لیکن ان کے پیچھے فیاض صاحب تھے، جنہوں نے مجھے دیکھا تو اسلم صاحب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، سر یہ خالد۔ اسلم صاحب فوراً پیچھے مڑے، مجھے دیکھا اور بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملانے کے لیے بڑھایا اور کہا، ویل ڈن خالد، بہت اچھی خبریں پڑھی ہیں آپ نے، بٹ نیور چینج یور اسٹائل، اسی طرح ریلیکسڈ اسٹائل رکھیں، شابش، کیپ اٹ اپ۔ وہ یہ کہہ کر قدم بڑھاتے نیوز روم کی طرف چلے گئے، اور فیاض صاحب نے اپنے انگوٹھے سے مجھے ویری گڈ کا اشارہ دیا اور وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے، اور میں حیران کھڑا سوچتا رہا کہ یہ خواب ہے کہ حقیقت۔ گم سم میک اپ روم میں واپس آیا اور کرسی پر کافی دیر آنکھیں بند کر کے نیم دراز ہو گیا کہ اے خدا تو عظیم ہے۔ واپس نیوز روم پہنچا تو سب لوگ مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ پتہ یہ لگا کہ ایم ڈی صاحب نیوز روم میں آئے تھے، خبروں کے متعلق پوچھا، اور پھر یہ بھی کہ کون کون خبریں پڑھتا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے سوال کیا کہ یہ لڑکا کون ہے جو ابھی خبریں پڑھ رہا تھا۔ ہی از ڈیم گڈ، آپ اس سے خبرنامہ کیوں نہیں پڑھواتے؟ پھر کیا تھا، اپنی لاٹری نکل آئی۔ نیوز ایڈیٹر مشتاق صاحب تھے، جو مشرقی پاکستان سے تھے اور بنگلہ دیش بننے کے بعد وہاں چلے گئے، بہت دھیما بولتے تھے۔ انہوں نے بلایا اور کہا، میں آپ تیاری کریں خبرنامے کی، آپ سے خبرنامہ پڑھواتے ہیں۔ مجھے خاموش دیکھ کر انہوں نے کہا، کیا بات ہے، تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا جی یقین آئے تو کچھ بولوں. غرض اس طرح میں نے 1972 میں پہلا خبر نامہ پڑھا. خبر نامہ پڑھتے ہوئے شاید ایک دو ہی دن ہوئے تھے کہ بھٹو صاحب کی یہ تقریر کا سلسلہ آ گیا. تقریر انگریزی میں تھی اور وہ بھی 100 منٹ کی. لہذا جب فیصلہ ہو گیا کہ اس کا دوسرے دن اسی وقت یعنی رات 9 بجے ترجمہ جانا ہے تو پھر تلاش ہوئی اس کو پڑھنے والے کی. اور جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ ٹی وی کے نئے مینیجنگ ڈائریکٹر اسلم اظہر صاحب کی تعریف کے بعد مجھے خبرنامہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا تھا. تعریف تازہ تازہ ہوئی تھی اس لیے کچھ مہربانوں نے شاید اسلم صاحب کو خوش کرنے کے لیے یا پھر ہماری ہمدردی میں کہہ دیا کہ جی وہ خالد حمید سے تقریر کا ترجمہ پڑھوا لیں, نئی آواز ہے اور نوجوان بھی. زبیر علی صاحب ڈائریکٹر نیوز تھے اور اس وقت وہ نیوز روم میں بیٹھے تقریر کے ترجمے کی کاروائی کی نگرانی کر رہے تھے. فوراً بولے, گڈ سجیشن, تو پھر خالد کو بلا لو. وہ تو یہ حکم دے کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے لیکن نیوز روم میں کھلبلی مچ گئی. مسئلہ یہ تھا کہ رات کے 12 بج رہے تھے, اس وقت خالد حمید کو کون تلاش کرے کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے. فون نمبر بھی کوئی نہیں تھا. چند دن پہلے تو اس نے آنا شروع کیا تھا, وہ اپنی موٹر سائیکل پر آتا, خبریں پڑھ کر چلا جاتا. لیکن زبیر علی صاحب کو کون بتائے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی معلوم نہیں ہے. زبیر صاحب بڑے دبنگ قسم کے افسر اور ایک کامیاب ڈائریکٹر نیوز تھے. وہ جناب آغا ناصر, فضل کمال اور دوسرے انتہائی قابل اور ماہر ڈائریکٹروں کے ساتھ اسلم اظہر کی اس ٹیم میں شامل تھے جس نے ٹی وی کو عروج بخشا. بی بی سی ریڈیو اور ریڈیو پاکستان میں خدمات انجام دینے کے علاوہ وہ بھٹو کے پریس سیکرٹری بھی رہے تھے. ان کا غصہ بھی مشہور تھا اور ان کے سامنے بولتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے, اس لیے سب خاموش رہے کہ جب پوچھا جائے گا تو کوئی بہانہ بنا دیں گے. گھنٹہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد زبیر صاحب کو پھر خیال آیا کہ خالد کہاں ہے. اب رضی احمد رضوی صاحب کو, جو نیوز روم کے انچارج تھے, جواب دینا تھا. فوراً ایک بہانہ سوجا کہ جی سر وہ کہیں باہر نکلے ہوئے تھے, بات نہیں ہو سکی. خیال تھا کہ بات ٹل جائے گی لیکن وہ بہانہ الٹا پڑ گیا. زبیر صاحب فوراً بولے, گڈ, چلو رابطہ تو ہو گیا, اسے کہہ دو جب وہ گھر آئے تو یہاں آ جائے, ابھی تو ہمیں بھی ترجمے میں ٹائم لگے گا. اب یہ کون صفائی پیش کرتا کہ ہمیں تو اس کا آتا پتہ ہی معلوم نہیں ہے. مرتا کیا نہ کرتا, اب صحیح معنوں میں تلاش شروع ہوئی کہ کسی سے پوچھا جائے کہ وہ خالد کو جانتا ہے. ایسے میں کسی نے کہا کہ ذوالفقار قریشی سے پوچھیں. ذوالفقار قریشی اسٹینو ٹائپسٹ تھے اور کانٹریکٹ کا ریکارڈ رکھتے تھے کہ وہ کانٹریکٹ پر گھر کا ایڈریس دیکھیں اور ہمیں بتائیں. ترکیب کارگر ہوئی. قریشی صاحب نے, جو بعد میں ترقی کرتے کرتے کنٹرولر آف نیوز کے عہدے تک پہنچے, بڑی مدد کی اور ایڈریس نکال کر دیا. ایڈریس تو مل گیا لیکن اس پر کوئی فون نمبر نہیں تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ ٹیلیفون شاذ و نادر ہی کسی کے گھر ہوتا تھا, لہذا اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ خود جا کر گھر تلاش کیا جائے. تو جناب ٹی وی کی وین نکلوائی گئی اور اس میں رضی صاحب خود سوار ہوئے. ساتھ میں انہوں نے شکور طاہر صاحب کو لے لیا کہ ایک سے دو بہتر. شکور صاحب نے شاہد سلیم کو آواز دے لی جو ایک ٹرانسلیٹر تھے. شاید ایک دو لوگ اور بھی تفریح کے لیے ساتھ ہو لیے کہ کام کرتے کرتے تھک گئے تھے. میں اس زمانے میں راولپنڈی کے ایک پرانے علاقے بنی کے محلے ہری پورہ میں رہتا تھا. وہاں گاڑی اندر تک نہیں جاتی تھی, اتر کر جانا پڑتا تھا. اور غالب کے بلی ماروں کے محلے کی طرح اس کی گلیاں پرپیچ نہیں تھیں, سیدھی تھیں, لیکن رات کے کوئی 3 بجے ہی لوگ گھر ڈھونڈ رہے تھے, جو پرانے محلوں میں ایک مشکل کام تھا. سردیاں بھی تھیں. انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ زور زور سے آوازیں دینی شروع کی کہ جو کوئی نکلے گا اس سے پوچھ لیں گے. خیر کسی نہ کسی طرح وہ میرے گھر کے دروازے پر پہنچے. میرا کمرہ گھر کے اوپر کی منزل پر تھا. جب شور ہوا تو میں نے جھانک کر بالکنی سے دیکھا تو ان سب کو دیکھ کر پریشان ہو گیا. پوچھا کیا بات ہے تو انہوں نے کوئی جواب دیے بغیر کہا, فوراً آ جاؤ, ٹی وی جانا ہے, ٹائم نہیں ہے. میں گاڑی میں بیٹھا تو اتنے لوگوں کو دیکھ کر لگا کہ کوئی اغوا کی واردات ہو رہی ہے. راستے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا. ٹی وی پہنچے تو زبیر صاحب باہر کھڑے تھے. بڑی گرمجوشی سے ملے اور کہا جلدی تیار ہو جاؤ، ریکارڈنگ شروع کرنی ہے۔ میں نے تقریر کے مسودے پر نظر ڈالی تو ہوش گم ہو گئے۔ یہ کاغذوں کا ایک امبار تھا۔ ابھی حواس بحال نہیں ہوئے تھے کہ زبیر علی صاحب سر پر کھڑے تھے، بولے بھائی پڑھ لیا، ذرا سناؤ۔ میں نے ابھی اس پر پہلے ہی نظر ڈالی تھی، لیکن کیا کرتا، اس لیے پڑھنا شروع کر دیا۔ شکر ہوا کہ چند صفوں بعد ہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس اب تم اسے جلدی سے ریکارڈ کروا دو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں ٹی وی نیٹ ورک نہیں تھا، یعنی پی ٹی وی کے پانچوں اسٹیشن اپنی الگ الگ نشریات کرتے تھے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں تھے، اور اگر کوئی قومی نوعیت کا یا کوئی اہم پروگرام ایک ساتھ سارے اسٹیشنوں سے نشر کرنا ہوتا تو بذریعہ ہوائی جہاز ان کو ویڈیو ٹیپ بھیجے جاتے اور وہ ایک ہی وقت میں انہیں نشر کرتے۔ اب وقت کم تھا اور مقابلہ سخت۔ صبح کے تقریباً 5 بج رہے تھے، 10 بجے پی آئی کی فلائٹ کراچی جاتی تھی، اور اس وقت تک اگر ریکارڈنگ مکمل نہ ہوتی تو پھر سمجھیے کہ کراچی والے اس ترجمے سے محروم رہ جاتے۔ لہذا چند لمحے بعد نوید ظفر جھومتے جھامتے مسکراتے داخل ہوئے۔ تو جناب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پی ٹی وی کے کرنٹ افیئرز یا حالات حاضرہ کے پروڈیوسر نوید ظفر جھومتے جھامتے کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے نوید کو مرحوم لکھتے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی عمر ایسی نہیں تھی کہ وہ اس دنیا سے جاتے۔ وہ معروف شاعر جناب یوسف ظفر مرحوم کے بڑے ہنہار اور قابل اور با علم صاحبزادے تھے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ جب میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں اناؤنسر تھا تو جناب یوسف ظفر اسٹیشن ڈائریکٹر تھے اور ٹی وی پر ان کے بیٹے کے ساتھ کام کیا۔ نوید بھی پی ٹی وی کے ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ آخر عمر میں انہوں نے بھی داڑھی رکھ لی تھی اور وہ اپنے والد کی شبیہ نظر آتے تھے۔ نوید ظفر ٹی وی کے قابل بھروسہ پروڈیوسر تھے، اسی لیے انتہائی اہمیت کی ذمہ داری کا کام ان کو ہی سونپا جاتا تھا۔ بھٹو صاحب کی تقریر کے تمام ترجمے جو میں نے پڑھے اس کے پروڈیوسر وہی تھے۔ وہ چونکہ دھیمے مزاج کے مرنج مرنج آدمی تھے، اس لیے ان کی چال بھی بہت دھیمی اور باوقار تھی، اور وہ اپنی سوچوں میں گم، قدموں کو دائیں بائیں ذرا زور دے کر چلتے تھے تو لگتا تھا کہ جھوم جھوم کر چل رہے ہیں۔ بہرحال اللہ بخشے، پیارے آدمی تھے۔ تو جناب نوید نیوز روم میں داخل ہوئے اور کہا چلیے جناب۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو میں نے اسے پڑھا بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے وقت نہیں ہے، اب اسٹوڈیو میں ہی پڑھیے گا آن ایئر۔ میں نے اس ضخیم مسودے پر ایک نظر ڈالی کہ اسے اٹھاؤں کیسے، کہ اس امبار کو اٹھانا کسی پہاڑ کو اٹھانے کے برابر تھا۔ نوید سمجھ گئے، کہنے لگے آپ آ جائیں یا آپ کو اسٹوڈیو میں مل جائے گا، آپ جلدی سے پفنگ کرا کر وہاں پہنچے۔ اب یہ پفنگ وہ مرحلہ ہوتا تھا جس میں میک اپ آرٹسٹ ہمارے منہ پر ایک پاؤڈر کا لیپ اس طرح کرتا تھا کہ جسے دیکھ کر خود اپنے آپ سے بھی ڈر لگتا تھا، یا بعض اوقات لگتا کہ ہم کسی اور جن سے تعلق رکھتے ہیں اور خبریں نہیں کچھ اور کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جلدی میں میک اپ صاف کیے بغیر میں رات کو گھر آ گیا تو والدہ دیکھ کر ڈر گئی، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی بیٹا آئندہ اس حلیے میں گھر نہ آنا۔ بہرحال یہ میک اپ اس لیے ضروری تھا کہ اسٹوڈیو کی تیز لائٹوں سے آپ کی جلد کو بچایا جا سکے، اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے داڑھیوں والے مولوی حضرات جب ٹیلی ویژن پر آتے تھے تو بہت شوق سے یہ میک اپ کرواتے تھے۔ تو خیر جناب ہم اسٹوڈیو پہنچے، تھوڑی دیر میں کچھ لوگ وہ مسودہ اٹھائے آ گئے اور اس ٹھیر کو میرے سامنے ایک میز پر رکھ دیا۔ اب خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 1000 صفحے تو ہوں گے، کیونکہ یہ 100 منٹ کی انگریزی تقریر کا ترجمہ تھا۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، پھر جو ایک آخری حربہ ہوتا ہے سب کا کہ خدا سے رجوع کیا جائے، اور بچپن کی جو ایک عادت تھی کہ ہر مشکل میں درود شریف پڑھو اور مشکل آسان، چنانچہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اللہ میاں سے گڑ گڑا کر یہ سفارش بھی کر دی کہ تو نے اس مقام پر پہنچایا ہے تو سرخرو بھی رکھنا، تیرے نام کے شکرانے کے نفل پڑھوں گا۔ ذرا دیر ہی گزری تھی کہ کیمرامین نے تیار رہنے کا اشارہ دیا اور چند لائنیں پڑھنے کو کہا تاکہ مائکروفون اور کیمرے کا ٹیسٹ ہو جائے۔ سب ٹھیک ہونے پر اس نے سائلنس کی آواز لگائی۔ اور چند لمحے کے بعد ہاتھ کا اشارہ دیا. ادھر کیمرے کی سرخ بتی روشن ہوئی اور ادھر ہمارے 14 طبق بس جناب اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کر دیا. شروع میں سانس ذرا بے قابو تھی, پھر شاید اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور حواس قابو میں آ گئے, اور پھر ذہن میں معروف براڈ کاسٹر وراثت مرزا کی آواز گونجنے لگی جو صدر ایوب خان کی تقریروں کا ترجمہ پڑھنے میں مشہور تھے. میرے عزیز ہم وطنوں, دشمن کو نہیں معلوم کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے, جن کے سینوں میں قرآن ہے اور لبوں پر لا الہ ہے. کیا بھاری بھرکم گرجدار آواز تھی, صدر سے زیادہ ان کی آواز میں تقریر اچھی لگتی تھی. بس یوں لگا کہ ایک نئی قوت نئی طاقت میرے اندر آ گئی, اور جس طرح کے ایسے موقعوں پر ہوتا ہے کسی مشکل یا خوف میں آپ کے تمام حواس 100% کام کرنے لگتے ہیں, یہی میرے ساتھ ہوا. اور میں نے یہ بھاری ذمہ داری محسوس کی کہ یہ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کی تقریر ہے اور اس وقت مجھے ان کی نمائندگی کرنی ہے. بس پھر سنبھل کر میں نے اسی وقار متانت اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادائیگی شروع کی کہ جیسے کہ وراثت مرزا جیسے پرانے براڈ کاسٹر کیا کرتے تھے. اور پھر گاڑی چل پڑی, صفحے کے صفحے پلٹتے جا رہے تھے, مختلف تحریریں سامنے آتی جا رہی تھیں. اس زمانے میں اردو ٹائپ یا کمپیوٹر وہاں تک نہیں پہنچا تھا, تو یہ ہاتھ سے لکھا مسودہ تھا, اور مترجم تو سب بہت ماہر اور منجھے ہوئے تھے لیکن سب کا خط تحریر مختلف تھا. اب آپ سوچئے مختلف ہاتھوں کا لکھا ہوا پڑھنا کس قدر دشوار ہوتا ہے جبکہ آپ نے پہلے اس پر نظر تک نہ ڈالی ہو. لیکن اس میں کچھ تحریریں بہت مانوس تھیں. محمد عارف صاحب, محمد حسن صاحب, شکور طاہر صاحب اور رضی احمد رضوی کا لکھا ہم خبروں میں پڑھتے رہتے تھے. دوسری بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ میں نے ایک روز پہلے بھٹو صاحب کی تقریر پوری توجہ سے مکمل طور پر سنی تھی, حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دوسرے دن یہ پوری تقریر مجھ سے اس طرح لپٹ جائے گی. تو کم از کم یہ اندازہ تھا کہ انہوں نے کیا بات کس وقت کی ہے اور کیا لفظ استعمال کیے ہیں. اس کا بہت فائدہ ہوا, اور بعد میں بھی میں نے یہ عمل جاری رکھا کہ خبروں پر آنے سے پہلے میں 2-3 بلٹن سن کر ٹی وی آتا تھا, خاص طور پر انگریزی کے بلٹن. تو جناب اس تقریر میں زیادہ تر ترجمہ محمد عارف صاحب مرحوم کا تھا. کیا خوبصورت ترجمہ کرتے تھے, کچی پینسل سے لکھتے تھے جس کے پیچھے ربر لگا ہوتا ہے. جب تک صحیح لفظ نہ ملتا پینسل سے سر کھجاتے رہتے, اور موضوع لفظ ملنے پر پرانا مٹا کر اس کی جگہ نیا لفظ لکھتے تھے. وہ خود ایک وقت میں ریڈیو سے مقامی خبریں پڑھا کرتے تھے جنہیں لکھتے بھی خود تھے, اس لیے ان کی عبارت میں بڑی روانی تھی. پہلی لائن سے شروع کرتے ہی پورا جملہ سمجھ میں آ جاتا تھا. برسوں میں نے ان کی لکھی خبریں پڑھی, کبھی کوئی مشکل نہ ہوئی. ان کے ساتھ محمد حسن مرحوم تھے, وہ بھی بہت صاف اور عمدہ لکھتے تھے, اور خبر نامہ عموماً یہی دونوں حضرات ترجمہ کرتے تھے. پھر شکور طاہر صاحب کی تحریر تھی, انتہائی خوبصورت طریقے سے لکھتے تھے, چھوٹے چھوٹے جملے خوشخطی سے لکھے ہوئے, اور ان کی علمیت بھی ترجمے میں جھلکتی تھی. حالانکہ وہ نیوز پروڈیوسر تھے لیکن خبریں بنانے کا کام بہت مہارت سے کرتے تھے, اس لیے وہ ترقی کرتے کرتے ڈائریکٹر نیوز کے عہدے پر فائز ہوئے اور طویل عرصے تک یہ خدمات انجام دی. خبروں کے علاوہ میں نے دستاویزی فلموں کے ان کے لکھے متعدد اسکرپٹ پڑھے جو بہت مشہور ہوئیں, خاص طور پر حج بیت اللہ, جس کی ریکارڈنگ کراتے ہوئے میری آواز رند گئی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں حج بیت اللہ کا اسکرپٹ پڑھ کر باہر آیا تھا تو شکور صاحب بھی آبدیدہ تھے, کہنے لگے کہ تم نے جس جذبے سے پڑھا ہے اس میں اگر فلم نہ بھی چلائیں تو بھی بھرپور تاثر چھوڑتی ہے. جس نے بھی حج بیت اللہ کی فلم دیکھی وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. شکور طاہر صاحب ماشاءاللہ دیندار شخص تھے, داڑھی ہمیشہ سے تھی, اوپر سے چشمہ لگاتے تو اکثر دیکھنے والے انہیں مولانا کوثر نیازی کا چھوٹا بھائی سمجھتے تھے. آج کل اسلام آباد میں ہیں اور مطالعے میں اپنے ریٹائرمنٹ کا وقت بتا رہے ہیں. ان کے علاوہ رضی احمد رضوی صاحب کا ترجمہ تھا, وہ بھی پختہ خط میں سیدھے سیدھے لفظوں سے لکھتے تھے, تحریر میں کہیں کوئی جھول کوئی سقم نہیں ہوتا تھا. مشرقی پاکستان سے آئے تھے, خبروں کا وسیع تجربہ رکھتے تھے, نستعلیق آدمی تھے, زبان بہت شستہ اور سلیس تھی، اس لیے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں وہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے لیے منتخب کر لیے گئے اور اب تک سینئر مینیجنگ ایڈیٹر کی حیثیت سے یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں کا لکھا ترجمہ تھا، لیکن سب نے احتیاط یہ کی تھی کہ صاف صاف لکھا تھا اور کانٹ چھانٹ نہیں تھی کہ پڑھنے میں دشواری ہوتی۔ 50 منٹ بے تکان بولتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ اور غلطی کے گزر گئے کہ اچانک کیمرہ پروڈیوسر نے، جو کیمرہ مین کے ساتھ ہدایات دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رک جانے کی آواز لگائی۔ میں تو ڈر گیا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی۔ ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ دروازہ کھلا۔ نوید صاحب مسکراتے ہوئے داخل ہوئے اور کہا کہ بہت خوب، آدھا کام ہو گیا، آپ ذرا سانس لے لیں، پانی وانی پی لیں، ہم ذرا ٹیپ بدل لیں۔ اس زمانے میں ٹی وی پر بڑے بڑے قد آدم ویڈیو ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، جن پر موٹی موٹی اسپول ٹیپ چڑی ہوتی تھی۔ 50 منٹ کی ایک ٹیپ ختم ہونے پر دوسری بدلی جاتی۔ اس وقت کے تمام تر مقبول ڈراموں اور پروگراموں کے لیے یہی ٹیپ استعمال ہوتی تھی۔ خیر جناب، دوسرا ٹیپ چڑھایا گیا اور پھر کام شروع ہو گیا۔ وہی رفتار، وہی انداز، لیکن اعتماد پہلے سے ذرا زیادہ تھا کہ آدھا کام ٹھیک ہو چکا، اور پھر یوں ہوا کہ اگلے 50 منٹ بھی خیریت سے گزر گئے۔ لیکن اسی اثنا میں نیوز روم میں بیٹھے تمام احباب باہر کنٹرول روم میں پہنچ چکے تھے کہ کاروائی دیکھیں، کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا تھا۔ ان میں زبیر علی صاحب سب سے آگے تھے، جو نوید ظفر کی کرسی کے بالکل پیچھے کھڑے تھے۔ جیسے ہی میں نے تقریر کے آخری الفاظ پاکستان پائندہ باد ادا کیے، ایک زوردار نعرے کی گونج سنائی دی، جسے پورا کنٹرول روم ہل کر رہ گیا۔ ابھی میں کرسی سے پوری طرح اٹھا بھی نہ تھا کہ زبیر صاحب براوو کا مخصوص نعرہ بلند کرتے ہوئے اسٹوڈیو میں داخل ہوئے۔ یہ نعرہ وہ بہت خوشی کی حالت میں لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے گلے لگایا اور کہا، زبردست، شاباش۔ پھر وہاں موجود تمام لوگ ایسے گلے ملے جیسے نکاح کے بعد دولہا سے ملتے ہیں۔ ہم بھی خوشی سے ایسے سرشار ہو گئے جیسے کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا ہو۔ اب سب سے اہم مرحلہ تھا ان ٹیپ کو دوسرے اسٹیشنوں کو بھیجنا۔ کراچی کی فلائٹ سب سے پہلے اور اہم تھی، جو صبح 10 بجے جاتی تھی اور اس کے بعد رات کو۔ اس لیے پہلا ہرکارہ ایئرپورٹ روانہ کیا گیا، جس نے بخیریت اسے جہاز پر روانہ کر دیا اور سب کی جان میں جان آ گئی۔ یہ کام تو خوش اسلوبی سے طے ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایک دلچسپ بات ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ تقریر میں نے کیمرے پر ریکارڈ کروائی تھی اور بڑے اسٹائل سے سوٹ شوٹ پہن کر بالکل بھٹو بننے کی کوشش کی تھی۔ اتفاق سے بھٹو صاحب نے بھی ڈبل بریسٹ کا سوٹ پہنا تھا، اور میں بھی جو سوٹ لے کر گیا تھا وہ بھی ڈبل بریسٹ کا بادامی رنگ کا خوبصورت سوٹ تھا۔ سب نے دیکھنے کے بعد تعریف کی کہ بہت جچ رہے ہو۔ ہم تو تقریر ریکارڈ کرا کر آ گئے۔ بعد میں ڈائریکٹرز کے بورڈ نے، جس کی قیادت مینیجنگ ڈائریکٹر اسلم اظہر کر رہے تھے، اس کو بغور دیکھا۔ شاید منسٹر صاحب کو بتایا گیا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کسی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ پورے 100 منٹ خالد حمید اسکرین پر رہے گا بطور وزیر اعظم، جو مناسب نہیں ہے، اور خود اصلی وزیر اعظم کو غصہ نہ آ جائے۔ لہذا فوری فیصلہ ہوا کہ تقریر اور تصویر تو بھٹو صاحب کی ہو اور پیچھے آواز خالد کی چلائی جائے۔ ادھر ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم تو بڑے شوق سے گھر والوں کے ساتھ دیکھنے بیٹھے۔ خیال تھا کہ پورے 100 منٹ اسکرین پر رہیں گے، کافی دھاک بیٹھے گی سب پر۔ اب جب صرف آواز آئی تو سمجھیے اوس پڑ گئی۔ لیکن جو مزیدار بات ہوئی وہ یہ تھی کہ سب اسٹیشنوں کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ تقریر اسی طرح چلائی جائے، اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ لیکن کراچی اسٹیشن نے کہا کہ ہمارے پاس تو بھٹو کی تقریر والی ٹیپ نہیں ہے، ہم نے تو اس پر ڈرامہ ریکارڈ کر لیا۔ جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان دنوں بڑے ویڈیو ٹیپوں پر سب پروگرام ریکارڈ ہوتے تھے، اور یہ ٹیپ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے تھے کہ انہیں محفوظ رکھا جائے۔ لہذا کراچی والوں نے موقع غنیمت جانا کہ ایک نئی ٹیپ ان کے پاس آئی ہے، تو انہوں نے فوراً اس پر نیا ڈرامہ تیار کر لیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا، اتنا وقت نہیں تھا کہ دوسری ٹیپ انہیں تقریر کی بھیجی جاتی۔ مجبوراً وہی تقریر آن ایئر گئی، جس میں خالد حمید 100 منٹ تک اسکرین پر چھائے رہے بطور وزیر اعظم۔ وہاں لوگ یہ سمجھے کہ یہ شاید بھٹو کا کوئی خاص قریبی آدمی ہے، یا پھر کوئی وزارت اطلاعات کا افسر ہے، اصل حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی. لیکن اس کے بعد سے کراچی میں جتنے لوگ بھی ملے سب نے مجھے اردو وزیر اعظم کی حیثیت سے ہی پہچانا, کیونکہ بھٹو صاحب کی بعد میں بھی تمام تقریروں کے ترجمے میں نہیں پڑھے, لیکن پسے پردہ آواز کے ساتھ سامنے تصویر وزیر اعظم کی ہوتی تھی. اور پھر جب کوئی نئی تقریر آتی تو نوید ظفر بھی مجھے بڑے پیار سے ٹیلی فون کر کے بلاتے, آ جائیے اردو وزیر اعظم.